الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. گزشتہ کئی جمعوں سے سورہ حدید کا مطالعہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب ہم جس مقام پر پہنچے ہیں سورہ حدید کی وہ واقعہ یہ ہے کہ اقامت دین کے موضوع پر قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ فرائض دینی کا جو ایک تصور ہمیں قرآن حکیم سے ملتا ہے اس کا کہیں دور پار کا واسطہ بھی صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے نہیں ہے. یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ اصل میں اس بڑی بندگی، بڑی عبادت کے لیے مبد اور معاون ہے. نماز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے، اقرب الصلاۃ لذکری. روزہ اس لیے کہ خواہشات نفس پر کنٹرول کر سکو. یہ جو سرکش گھوڑا ہے انسان کے اندر نفس نامی، اس کو، اس کی باغوں کو، اس کی تنابوں کو کھینچ کر رکھو، تقویٰ پیدا کرو. اور اسی طرح زکوٰۃ اس لیے کہ روپے پیسے کی، مال و دولت کی محبت جو ہے وہ دل سے نکالنے کے لیے کم سے کم نصاب جو تجویز کیا گیا وہ زکوٰۃ کا نظام ہے. تو گویا کہ یہ جنہیں ہم ستون کہتے ہیں یا ارکان کہتے ہیں، ارکان اسلام، یہ اس بڑی بندگی کے یہ چار پلرز ہیں، چار ستون ہیں کہ جن پر عمل کر کے گویا کے لیے ہمارے لیے سہولت ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو واقعتاً اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی میں دے سکے. باقی اسلام تو نام ہے، کلیتاً اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. اور پھر یہ کہ صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ یہ کہ اس دین کو، دین اسلام کو پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت، اس کی دعوت و تبلیغ، شہادت علی الناس، یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر بارہا یہاں گفتگو ہوئی ہے. اور اس میں بلند ترین درجہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو، اس نظام شریعت کو نافذ کرنے کی عملی کوشش کرنا، پوری طرح منظم ہو کر ڈسپلن کے تحت. جس طرح کہ کوئی بھی انقلاب ہوتا ہے اور اس کے لیے جو جماعت درکار ہوتی ہے، جو خصوصیات اس میں ہونی چاہیے، واقعہ یہ ہے کہ سیرت مطہرہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ان تمام جو مدارج ہیں اس کی بھرپور عکاسی آپ کو سیرت رسول میں مل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ یہ تو وہ سبق ہے کہ جو بار بار ہمارے سامنے آتا رہا، ہم اپنے ذہن میں بٹھاتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کے اندر کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے آرزو اور تمنا وہ تو موجود ہوتی ہے، لیکن اصل امتحان کیا ہے کہ اس کے لیے عملی کوشش کرنا، قدم بڑھانا. لہذا آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد کا جب بھی یہاں ذکر ہوا تو اس میں اولین مرحلہ جسے افضل الجہاد بھی کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک میں، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کو اللہ کے احکامات کے تابع نہیں کرے گا، اس کے اگلے مدارج جو ہیں جو ایک منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے وہ سامنے نہیں آئے گا. تو اس حوالے سے یہ سورہ مبارکہ کہ جس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں، مجھ سے اور آپ سے خطاب کے ضمن میں قرآن حکیم کی جامع ترین سورت اور بڑی منطقی تقسیم تھی اس کی. پہلی چھ آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں قرآن حکیم کا عظیم ترین مقام، کبھی جا کر مطالعہ کیجئے، ہم نے تو بڑی تفصیل سے پڑھا اس کو. لیکن یہ کہ قرآن خود کہتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی اس موضوع پر ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہ آج کے دور میں جس نے جس آیت پر کوئی غور و فکر کر لیا وہ اس کے لیے اینڈ ہے، نہیں، بلکہ اس پر غور و فکر جاری رکھیے، نئے حقائق اور نئے معارف آپ کے سامنے آئیں گے. تو ابتدائی چھ آیات، پھر اگلی چھ آیات وہ ہیں کہ جس میں دو تقاضے سامنے رکھے گئے. ایک آیت میں ان کو جمع کر لیا گیا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان وہ کہ جو حقیقی ایمان ہے، اللہ پر بھی اللہ کے رسول پر بھی، اور اس کا تقاضا میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پر ایمان کا تقاضا بندگی رب، اور رسول پر ایمان کا تقاضا اتباع رسول. جو لوگ ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے اللہ کے نزدیک وہ منافق ہیں، خواب و مسلمان ہوں. وَإِن صَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، کتنے ہی مطمئن ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمودات کی مطابق بھی کہ جس جو شخص جھوٹ بولنے والا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا ہے، فحش گوئی کرنے والا ہے، گالم گلوچ کرنے والا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے. ہائے قانونی اسلام کا شلٹر اسے حاصل رہے گا، لیکن یہ کہ بہرحال حقیقی ایمان نہیں. تو یہاں اس صورت کا مطالعہ کر لیجئے تو وہی بات سامنے آئی، جو ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، انہیں لیبل کر دیا کہ یہ منافق مرد بھی اور منافق عورتیں بھی. اور اس قیامت کے دن آخرت میں وہ اس انجام کو کیوں پہنچے، انہی کی زبانی ذکر کر دیا گیا، ینادونہم الم نکن معکم، وہ کہیں گے بقیہ مسلمانوں سے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، ملنا جونا تھا، لین دین تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اقربہ داری جو ہے وہ بھی تھی، لیکن یہ کہ یہاں یہ تفریق کیوں ہو گئی. اس پر جواب دیں گے وہ اہل ایمان، قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ. ایک ایک لفظ پر ہم نے غور کیا تھا، فتنے کا معاملہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، سب سے بڑا فتنہ تو مال ہے. پھر اولاد بھی وہ کسوٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان پرکھ لیا جاتا ہے کہ طالب دنیا ہے یا طالب آخرت ہے. اور اس کے بعد وہ آیہ مبارکہ بھی ہم نے پڑھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ان حقائق کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان پر کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں. یہ حقائق تو اتنے روشن ہیں، کیا دنیا کی چمک دمک اور یہاں کے جو مال و اسباب دنیاوی ہے اس کی بیڑیاں اتنی موٹی ہیں، اتنی مضبوط ہیں کہ اس کے باوجود آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اگر محسوس کرو کہ دل کی کھیتی جو ہے مردہ ہو رہی ہے، اب بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک حیات نو پیدا فرما دے گا. کھلی آنکھوں مشاہدہ کرتے ہوئے یہ زمین کے جو بظاہر مردہ تھی، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے. اب حشرات الارض بھی آپ کو رینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انواع و اقسام کی خدرو جو ہے جھاڑیاں، پھول پودے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، آسمان سے بارش کا نزول ہوا تھا نا. یہی آیات ربانی ہے کہ جن کا نزول جب ہماری دل کی کھیتی پر ہوتا ہے جو مردنی کی طرف مائل ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں زندگی کی بہار پیدا کر دیتا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ آخر اس مردہ زمین کو بھی تو زندہ کرتا ہے، نہیں کرتا؟ تو اس دل کی کھیتی میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہار لے آئے گا، زندگی پیدا فرما دے گا. اور آگے ذکر کر دیا گیا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور جو اللہ کو قرض دیتے ہوں، یہ قرض حسن اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے رستے میں لگا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتا ہے. یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا ہے اور بڑا عزت والا اجر ان کا محفوظ ہے. پھر ایک آیہ مبارکہ میں دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا گیا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کیا؟ تفصیل سے ہم نے پڑھا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور آخر میں اس پر جامع ترین تبصرہ کر دیا گیا، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں، سراب، جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ سنائی تو بڑی ہے، بڑی چمک دمک ہے، لیکن اگر انسان کا باطن مطمئن نہیں ہے، اندر اضطراب ہے، اندر بے چینی ہے، تو یہ بظاہر جنہیں ہم آسائشیں کہتے ہیں، جنہیں ہم بڑی بڑی سہولتیں کہتے ہیں، یہ کسی کام کی نہیں. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور پھر وہ ایمان حقیقی کے جس کی طرف دعوت دی گئی تھی، وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا مسلمانوں، کوئی ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر. اس ایمان حقیقی کے باطنی ثمرات کا ذکر کیا گیا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہ. کوئی شے تم پر واقع نہیں ہوتی، نہ کوئی شادی و غمی، نہ کوئی مصیبت اور پریشانی اور فرحت، مگر یہ کہ وہ پابند ہے اللہ کی اذن کی، الا باذن اللہ. اور پھر آخر میں پھر اسی بات کا اعادہ کر دیا گیا کہ تمہارا اصل مرض ہے کیا؟ روپے پیسے کی محبت. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، سورہ قیامہ میں فرمایا گیا کہ تم اس عاجلہ سے، اس دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو. ظاہر ہے سب سے بڑا جو مظہر ہے دنیا کی زندگی کی محبت کا، وہ روپیہ پیسہ ہے نا، ساز و سامان دنیاوی ہے. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کے تصور کو تم نے پسے پش ڈال دیا. اصل بس تو یہ ہے. لہذا فرما دیا گیا، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا میں تمہیں بہت کچھ دیا ہے تو اپنے آپے سے باہر ہو جاؤ، خوشی سے پھولے نہ سماؤ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے تم سے کوئی شے سلب کر لی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو شے تم سے فوت ہو جائے، سلب کر لی جائے، چھین لی جائے، تو اس پر رنج و ملال اور غم و اندوہ اور شکوہ و شیون اسی سے پھوٹ سکتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پینڈولم کی طرح ہے، جتنا اس کا سوئنگ زیادہ ہوگا اتنا ہی گویا کہ ایمان حقیقی کم ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. انسان جو ہے ہر طرح سے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، اولاد ہے، ان کا مستقبل ہے، ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے، کہیں کچھ ہو گیا، کوئی ایسی بیماری اور عارضہ لاحق ہو گیا تو کہاں سے آئے گا روپیہ پیسہ، ابھی سے سین سید کر رکھو. یہ وہ چیزیں جو ایک توکل کے منافی ہیں. کسی حد تک پیش بندی اور کسی حد تک جس طرح حضور نے منع کیا ایک اعتبار سے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی شخص کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو کہ جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کے راستے میں دے دے اور پھر پچھتانے لگے، یہ بھی نہیں. اس مقام تک تو صرف ایک ہی شخص پہنچے تھے، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جو غزوہ تبوک کے موقع پر جھاڑو پھیر کر جو کچھ بھی گھر میں تھا لا کر حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. اور کوئی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی آن ریکارڈ ہے کہ اس دن میں نے یہ خوب اچھی طرح جان لیا تھا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا کسی انسان کے بس میں نہیں. افضل البشر عباد الانبیاء بالتحقیق. تو الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، یہ شیطان تو حکم ہی دیتا ہے بخل کا. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. یہاں تک جو آیات تھی ان کا بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے جو اس کا لب لباب تھا آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. اب آئیے اگلی آیت کی طرف جس کی میں نے تلاوت کی تھی. فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اور صرف رسولوں کو نہیں بھیجا بلکہ ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی تھی اور میزان، ایک معتدل نظام وہ دے کر بھیجا تھا. ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہو جائیں عدل و انصاف پر. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، اور ہم ہی نے نازل کیا تھا لوہے کو بھی کہ جس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، تاکہ اللہ تعالی واضح کر دے، اللہ تعالی جان لے، آیا کر دے ان لوگوں کو کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں. ان اللہ قوی عزیز، یقینا اللہ تعالیٰ تو قوی ہے، وہ محتاج نہیں ہے لوگوں کی مدد کا اپنے دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے، وہ تو قوی ہے، القوی ہے. ان اللہ قوی عزیز، اور بہت زبردست ہے، بالا دست ہے. یہ ایک آیہ مبارکہ جو ہے جس کے لیے میں نے بالکل آغاز میں کہا تھا کہ سورہ مبارکہ کی مرکزی آیت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت تھا اور اس میں جو ایک امتیازی شان حضور کو حاصل ہے، اس اعتبار سے یہ آیہ مبارکہ اور تین اور مقامات ہیں کہ جہاں ایک آیت هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ سورہ صف میں موجود ہے، سورہ فتح میں موجود ہے، جس میں گویا کہ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان آئی. اور سورہ صف کا جب ہم نے مطالعہ کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سورہ صف کی اس مرکزی آیت کو پورے قرآن حکیم کا عمود قرار دیتے ہیں. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اسی کی ایکسفولیشن ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آئی. اس لیے کہ جہاں تک رسولوں کا معاملہ ہے، تعداد میں اختلاف ہے، بعض روایات ہیں 313 رسول اللہ نے بھیجے، ان میں سے چند وہ ہیں جنہیں ہم اولو العزم من الرسل کہتے ہیں، جو رسولوں میں بھی بہت نمایاں شان کے حامل ہیں، جس کے گلے سرسبد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اولو العزم من الرسل میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا وابراہیم والذی اوحینا الی موسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه. تو رسول کو اللہ تعالی نے جب بھی بھیجا تو وہ گویا کہ اتمام حجت بن کر آیا. اور اس آیہ مبارکہ میں تو فرما دیا گیا کہ اللہ تعالی نے ہر رسول کو کتاب اور شریعت بھی دی تھی، اور انتہائی متوازن نظام دے کر بھیجا تھا، اس دنیا میں تمہیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا نظام تھا، المیزان. اکثر و بیشتر معاملہ کیا ہوا کہ قوم نے انکار کر دیا، رسول کی دعوت کو رد کر دیا، کسی مسلح جد و جہد کی نوبت کہیں نظر نہیں آتی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے. قوم عاد کی طرف بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو، سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. لیکن یہ کہ رسولوں کے اس پوری زمرے کے اندر صرف ایک واحد مثال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جہاں ایک شخص سے واحد سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا اور اپنی ہی زندگی میں اس کام کی تکمیل فرما کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. واحد مثال. لہذا واقعہ یہ کہ حضور کی سیرہ مبارکہ اگر آپ مطالعہ کریں گے، وہ تو آیت وہ سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی جسے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پورے قرآن حکیم کا عمود قرار دیا ہے، جب تک یہ پورا انقلابی پروسیس آپ کے سامنے نہ ہو. اسلامک ریولیوشن، اسلامی انقلاب. تو جہاں اور اصولوں کا معاملہ یہ ہوا کہ جب قوم نے رد کر دیا اور معدود چند لوگوں کے اور کوئی شخص جو ہے اس رسول پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کر دیا گیا، گویا کہ وہ خبیث کو جو ہے وہ پاک کر دیا گیا، اسے خاص ختم کیا گیا. اب صرف وہ لوگ باقی رہ گئے، والذین معہ، اگر یہ آئے مبارکہ صحابہ کرام کے بارے میں، لیکن یہ کہ رسول وقت باقی رہ گیا اور جو اہل ایمان تھے انہیں بچا لیا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا. اس میں دو ہی آپ کو بالکل ایکسٹریم نظر آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس اپنی قوم میں موجود رہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، سورہ عنکبوت میں موجود ہے. اللہ کا وہ بندہ جو ہے 950 برس، 50 کم 1000، الف سنتن الا 50 عاماً، کیا ترجمہ ہوگا؟ 1000 میں سے 50 کم کیجئے تو 950 برس. لیکن یہ کہ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بعض روایات میں 10 سے زائد بھی نہیں تھی، 8 یا 9. نتیجہ وہی نکلا کہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ عذاب کے جس کا ذکر ہے قرآن میں، بہت سے مقامات پر ذکر ہے، پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی. ایک ہی مثال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر عرض کروں گا، جہاں شخص واحد سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا. اور آپ کی امتیازی شان کیا ہے؟ آپ خاتم المرسلین ہیں، اب قیامت تک اور کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا. لہذا ایک مرتبہ گویا کہ اللہ کا دین وہ جزیرہ نما عرب کی حد تک وہ غالب ہوا فی الواقع، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو. لیکن یہ بھی بدیہی حقیقت ہے کہ آپ صرف عرب کے لیے رسول تو نہیں تھے، پہلے جتنے رسولوں کو بھی بھیجا تو اس قوم کی طرف، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں رسولاً الى بنی اسرائیل، خاص قوم کی طرف. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام بنی نوع انسانی کی طرف، الى کافۃ الناس بشیرا و نذیرا، بشیر و نذیر ہیں تمام انسانوں کے لیے. تو گویا کہ جو مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی جزوی تکمیل ہوئی تھی آپ کی حیات طیبہ کی حد تک، ابھی اس کی جو کلی تکمیل ہے وہ تو حلو شرمندہ تکمیل ہے، اور صحیح احادیث اس پر جو ہے وہ شاہد ہیں. کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین غالب اور نافذ ہو کر رہے گا. انشاءاللہ ہوگا, لیکن یہ کہ اس کے لیے منہج کیا ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا, جسے آپ کہتے ہیں نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے. ہمارے سامنے اسوہ ہے کس کا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول کی زندگی ہے تمہارے لیے بھرپور نمونہ ہے. تو گویا کہ انقلابی پروسیس کو بھی اگر ہم نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہم محتاج ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق. وہ اپنی جگہ الگ موضوع ہے, لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ ہے ایک اسلامی انقلاب کا, اس موضوع پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ قرآن حکیم کی گاڑھی ترین آیت ہے, عظیم ترین آیت. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. جہاں ایک اللہ کی ایک رب کی بندگی مطلوب ہے, وہیں ایک انتہائی متوازن نظام بھی مطلوب ہے. کتاب اور شریعت, کتاب کسے کہتے ہیں؟ شرعی احکامات کو. ہم سے پہلے امت مسلمہ کون تھی؟ یہود تھے, ان کے پاس تورات موجود تھی کہ جس کے اندر وہ شرعی احکامات پورے مد و شد کے ساتھ موجود. اس کے بعد بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا اور تاج پوشی ہوئی امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس کا سب سے بڑا مظہر تحویل قبلہ تھا. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اب یہ گویا کہ معزولی ہو گئی پہلی امت کی بنی اسرائیل کی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی اور آپ پر ایمان لانے والے بھی اب اپنے چہرے کو بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کی طرف کر لیں. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. تو معلوم ہوا کہ پہلے نبی اور رسول, خاص طور پر رسول کا ذکر میں کر رہا ہوں, تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, بڑی واضح نشانیاں دے کر بھیجا ہم نے, روشن دلیلیں. جہاں تک پہلے رسولوں کا معاملہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, اللہ نے بڑے بڑے معجزے دیے تھے انہیں. جہاں تک حسی معجزات کا تعلق ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر معجزے اور کسی کو نہیں دیے گئے. احیاء موتا, مردہ کو زندہ کر دینا, قم باذن اللہ, وابری الاکمہ والابرص باذن اللہ, اللہ کے حکم سے جو ہے کسی ایسے شخص کو, ظاہر ہے کہ اس وقت تو کوڑ کا مرض اگر کسی کو ہو جائے تو اس کا اینڈ تو موت ہی تھا. نہ اس کے لیے کوئی پروفائلیکٹک ویکسینز تھی, نہ کوئی ادویات تھی, لیکن یہ کہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کوڑی کا جو کوڑ ہے ختم ہو جاتا تھا. پیدائشی نابینا ہے وہ, دیکھنے والا سمکھا بن گیا, حصے معجزات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا گیا, جب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے تو سورج کی طرح دمکتا ہوا ہاتھ, اور عصائے موسیٰ جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے. لیکن یہ کہ جب بنی نوع انسان عقلی طور پر بالغ ہو گئے, شعور کے ایک لیول تک پہنچ گئے, تو اب جو معجزہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ ابدی معجزہ تھا اور وہ قرآن حکیم. اور سو اعتراضات کر لیں ہمارے مستشرقین, لیکن بہرحال اس بات کو مانے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس میں کوئی لفظی کسی اعتبار سے کوئی تعریف نہیں, اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا تھا. تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, یہ روشن دلیلیں کیا تھی؟ معجزات بھی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح عطا کی گئی تھی, وہ تختیاں کہ جن کے اوپر شرعی احکامات کندہ تھے, ایمبوس کیے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قرآن حکیم جیسا معجزہ عطا فرمایا, اس لیے کہ معجزہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو رسول جو ہے چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا تھا نا مقابلہ تمام جادوگروں سے، تو چیلنج تھا، وہ عصائے موسیٰ غالب رہا، حضرت موسیٰ کی فتح ہو گئی، گویا کہ اللہ کی فتح. تو بطور چیلنج اگر پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قرآن کو پیش کیا، اس جیسا قرآن لے آؤ، قرآن میں 10 سورتوں کے مماثل 10 سورتیں لے آؤ، چلو وہ نہیں لا سکتے تو ایک سورت ہی قرآن جیسی لے آؤ 3 آیات پر مشتمل، فاتو بسورت من مثلی وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، اور سب کو جمع کر لو اپنے مددگاروں کو، بڑے بڑے ادبا کو، بڑے بڑے فاسق ہو بلیغ لوگوں کو بھی، اور اپنے ان شریکوں کو بھی بلا لاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر وہ نہ کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکیں گے، اس چیلنج کو قبول تو کسی نے نہیں کیا تھا. تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا تو اپنی شریعت دے کر بھیجا، اس لیے کہ پہلے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان اس اعتبار سے اپنے لیے خود کوئی نظام تشکیل کرنا افراط و تفریط ہوگی، اس لیے کہ کوئی سے دو انسان بھی انسان اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے پیدا نہیں کیے، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ سوچ اور فکر کے اعتبار سے. زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے، جمہوریت کا جو ہے وہ بالا دستی ہو جائے گی کہ جتنی جس طرف اکثریت ہے اس کے مطابق نظام بنا لو، نتیجہ کیا نکلے گا، گمراہی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ، قرآن میں موجود ہے، اگر تم نے اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا تو وہ تو اللہ کے رستے سے تمہیں لازماً بچلا دیں گے، بھٹکا دیں گے. اس طرح سے کبھی بھی تاریخی انسانی تاریخ کے اندر اکثریت حق پہ نہیں رہی، ہمیشہ اقلیت رہی. اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی تھی جو اپنی نفس پرستی میں مبتلا ہیں، دوسروں پر ظلم ہے، جور ہے، تعدی ہے، زیادتیاں ہیں، حق تلفیاں ہو رہی ہیں، اسی بنیاد پر اکثریت ہوتی تھی. تو انزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، گویا کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد لوگوں کو عدل و انصاف پر قائم کرنا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آیہ مبارکہ انقلاب کے موضوع کے اعتبار سے جو ہے جامع ترین آیات میں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ ریولیوشن کا اگر پروسیس آپ کے سامنے ہوگا تو صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، خون بہا ہے تو یہ دین قائم ہوا نا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ کو محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے کہ جو اس کے رستے میں جنگ کرتے ہیں، قتال، باب مفالہ، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہونا، یہ ہے قتال. میدان جنگ میں کیا ہوا، غزوہ بدر دیکھ لیجئے، غزوہ احد دیکھ لیجئے، غزوہ احزاب دیکھ لیجئے، اور کتنے غزوات ہیں آمنے سامنے موجود ہیں، یہ ہے قتال. تو اللہ کا دین غالب ہوا ہے تو خون بہانے کے بعد، قریب ترین اعزاء حضور کے تھے جن کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، تب جا کر وہ نظام عدل و انصاف جو ہے وہ قائم ہوا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تمہاری جنگ جاری رہے گئے مسلمانوں جب تک کہ فتنہ، وہ باطل نظام ختم نہیں ہو جاتا، اور دین، یہ نظام کل کا کل اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا، تمہاری جنگ نہیں رک سکتی. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہاں بھی قتال. اور آپ کو معلوم ہے فتح مکہ کے بعد 4 مہینے دے دیے گئے تھے، اور اس کے بعد جو آیت ہے اسے پڑھ کر لرزہ طاری ہوتا ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. یہ چار مہینے جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم ہو جائیں تو اب جہاں کہیں کوئی مشرک نظر آئے اس کو قتل کر دو. یہ کہا جاتا ہے کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے, حقیقت ہے, قرآن گواہ ہے اس پر. غزوہ بدر کے موقع پر اگر وہ 70 بڑے بڑے جو سرداران قریش میں سے تھے, جو ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی, وہ جہنم واصل ہوئی تو مسلمانوں پر کڑا وقت آیا تھا. غزوہ احد کے موقع پر تقریباً اتنی ہی تعداد تھی مسلمانوں کی جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے, جانوں کا نذرانہ پیش کیا نا. اسی میدان احد کی مٹی تھی نا کہ جس میں خون جذب ہوا ہے, حضرت حمزہ کا بھی, حضرت مصعب بن عمیر کا بھی, اور کتنے جلیل القدر صحابہ تھے. کس لیے؟ اس دین کو غالب اور قائم کرنے کی عملی جدوجہد. وہی بات پھر میں عرض کروں گا کہ سیرت مطہرہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو واقعہ یہ ہے کہ اس میں تو قربانیاں ہیں, ایثار ہیں. خوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جسم مبارک سے جو خون بہا ہے اسی میدان میں خود میں جذب ہوا ہے. آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گیا. کس لیے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی عملی جدوجہد. تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وہ جو مشن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ نو شرمندہ تکمیل ہے. اللہ کا دین تو آج بھی مغلوب ہے. یہ عرض خدا داد پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین نافذ ہے؟ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اس جد و جہد میں, اس مشن میں اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا اور اس کے لیے منظم جد و جہد کرنا, یہ الگ بات ہے کہ نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. السعی منا والاتمام من اللہ. آپ نے محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, لیکن رخ وہ ہونا چاہیے. اگر ہم امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو گویا کہ اس حوالے سے ہم پر بھی ذمہ داری ہے, لازم ہے. اپنی زندگیوں کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے. ہماری ترجیحات ہیں کیا؟ پرائیورٹیز کیا ہیں؟ اس سورہ مبارکہ کا بالکل آغاز میں جو میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا تھا, یَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, اور آخر میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اسی کے لیے ہے سب کچھ. تو یہ ہدف جسے ٹارگٹ کہا جاتا ہے, اس کو متعین کیجئے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پرائیورٹیز, اپنی ترجیحات, انفرادی زندگی, اور پھر آگے بڑھ کر اللہ کے اس دین کی نشر و اشاعت ہے, دعوت و تبلیغ ہے, شہادت علی الناس کا فریضہ ہے, اور پھر ایک منظم جد و جہد کہ جس میں ٹارگٹ یہ ہو کہ اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنا ہے. پہلا دائرہ کار تو آپ نے کہ اپنے گھر کی چار دیواری ہے نا, لیکن لتکون کلمۃ اللہ العلیا. حضور کا مشن تو اس وقت مکمل ہوگا جبکہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین بالفعل نافذ اور قائم نہ ہو جائے. رات اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں جو دینی فرائض اور جو دینی ذمہ داریاں وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے آتی رہی ہیں, ان پر انشراح صدر بھی عطا فرمائے, اور اس رستے کے پر اللہ تعالی ہمیں قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.